بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وقال تعالى وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کی یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ہیں یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام سے ایک سورت بیان فرما دی ایک سورت ذکر فرما دی جیسے حضرت مریم ہیں نبی نہیں ہیں اللہ کی ولیہ ہیں اللہ نے سورہ مریم ان کے نام سے ذکر کر دی ہے اسی طرح حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ان کے بارے میں علماء کی اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے یہ ولی تھے کچھ علماء کی رائے ہے حضرت اکرمہ وغیرہ کی کہ وہ اللہ کے نبی گزرے ہیں لیکن انہوں نے جو نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو یا لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا جو حقانیت اور مبنی ہے جو صحیح ہیں تو قرآن پاک کا حصہ اللہ نے اس کو بنا دیا ولی ہوتے ہوئے اپنی قوم کو اپنی امت کو اپنے لوگوں کو ایسی نصیحتیں فرمائیں کہ اس نصیحت کو اللہ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا بہت بڑی بات ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں واقعات ہیں کہ اللہ پاک نے مخلوقات کی اداؤں کو پسند فرمایا جس میں امت کے لیے بھلائی ہے امت کے لیے خیر ہے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان واقعات کو ان صفات کو جگہ دے دی حتیٰ کہ جانوروں کی کچھ ادائیں بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی جیسے سورہ نمل ہے اس میں واقعہ ہے چونٹی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت سلیمان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی ہواؤں پر جنات پر انسان پر درند جانوروں پر تو ایک مرتبہ جب جا رہے تھے جنگل میں تو چونٹیاں کسی جگہ تھیں تو چونٹی کو نظر آ گیا کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے تو اس نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو جو ہے نا کچل نہ دے رون نہ دے وہم لا یشعرون اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا غیر محسوس انداز میں تم کو کچل دیں گے پتہ نہیں چلے گا تم کو جس طرح آج امت مسلمانوں کو محسوس غیر محسوس دونوں انداز میں غیر مسلم کچل رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا ظاہری طور پر بھی حملے ہیں باطنی طور پر بھی حملے ہیں نظر آنے والے بھی حملے ہیں نظر نہ آنے والے بھی حملے ہیں نظر آنے والے حملے تو ایسے ہی ہیں جان کی ہلاکت ہے مال کی ہلاکت ہے عزت کی ہلاکت ہے نسل کو ہی ختم کرنے کا پلان ہے نسل ہی کو برباد کرنے کا پلان ہے مکمل صاف ستھرا کر دیا جائے روئی ہستی سے مٹا دیا ہی جائے غیروں کی طرف سے اس طرح کے حملے تو ہوتے ہیں اسلام پر حملے شریعت پر حملے شریعت کے کسی چیز پر حملے مسائل چل رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ مختلف ممالک میں مختلف صورتحال جو ہے نا وہ چل رہی ہے ہندوستان میں بھی مسئلہ چل رہا ہے اوقاف کے مسئلے کو لے کر کبھی طلاق کے مسئلے کو لے لیا ایک زمانے میں تین طلاق کو نافذ کرنے کا مسئلہ چلا بل پاس ہو گیا میرے دوستو اصل چیز یہی ہے جو آگے بھی میں عرض کروں گا جب تک ہم اپنے دین پر مضبوط نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے قرآن پر مضبوط نہیں ہوں گے جب تک ہم دین کی تعلیم اور احکام پر مضبوط نہیں ہوں گے تو غیر جو ہے نا ہم کو روندتے رہیں گے بس. اور حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنانے کا منشا بھی یہی ہے. بہت ساری نصیحتیں ہیں ان کی, ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت, سب سے پہلی نصیحت جو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمائی وہ یہی ہے. کس کو؟ بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ, اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو, شرک مجھے برداشت نہیں ہے, شرک مجھے برداشت نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم, حضرت لقمان کی نصیحت یہی ہے کہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, ہر گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے لیکن شر اور کفر کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. ہر گناہ کی بخشش ہے, کفر اور شرک کی مغفرت نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے ان کی. ایت ابراہیم نے اپنے والد کے لیے مغفرت کر دی تھی, دعا کر دی تھی, اللہ نے حضرت ابراہیم کو منع فرما دیا, تم کو حق نہیں ہے کہ اپنے والد کے لیے مغفرت کریں, وہ کافر ہے. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کافر ہو اور میں اس کو بخش دوں اور اس کو معاف کر دوں. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ پاک کا عذاب آیا تھا, حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بدعا کر دی, سورہ نوح میں ہے نا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. فرمایا تھا کہ اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا جو آپ کے منکر ہیں, اور اگر آپ چھوڑیں گے تو روئے زمین پر فساد ہی پھیلائیں گے یہ لوگ. یضل عبادا, کا گمراہ کریں گے لوگوں کو, ولا یلد فاجرا الا کفارا, اور ان سے جو نسلیں چلیں گی, ان سے جو اولادیں چلیں گی وہ کافر ہی چلیں گے پھر. اللہ فاجرن کفارا, کافر ہی پیدا ہوتے رہیں گے, آپ کے نافرمانی پیدا ہوتے رہیں گے, اس کو ختم کر دیجیے بس. تو اس موقع پر اللہ کا جب عذاب آیا, تو عذاب جتنے مومن تھے, حکم دیا گیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ, کشتی میں سوار ہو گئے سب کے سب, اور ہر کافر کو عذاب ختم کرنے والا تھا وہ, اس لیے مومنوں کے لیے کشتی بنائی گئی, کشتی میں سوار کر دیا گیا. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جو جانور ہیں ان جانوروں کو بھی سوار کر لو, ایک ایک جوڑا انہوں نے رکھ لیا. اللہ کو اندازہ تھا عذاب کیسے, اللہ پاک جانتے ہیں کیسے بھیجنا ہے ان کو, ان کے کفر کو کیسے مٹانا ہے اور کفر کے اثرات کو کیسے مٹانا ہے, دنیا کو پاک کرنا تھا پوری کی پوری. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہو گئے, جو ایمان والے تھے کشتی میں سوار ہو گئے, آسمان سے عذاب آ گیا, پانی جو ہے نا جس کشتی کا مذاق اڑا رہے تھے وہی کشتی نجات کا سبب بن گئی ان کے لیے, کہ یہ کشتی ریت میں چلنے والی, یہاں پانی دور دور تک نظر آنے والا نہیں, یہ تو ریگستانی ریگستان ہے, کشتی بنائیں گے تو کیسے چلے گی کشتی, ہے کہاں چلے گی, اس کو کہاں لے جائیں گے, کیسے لے جائیں گے. اللہ نے اس کی کشتی کو چلانے کے لیے آسمان سے پانی کو برسا دیا کہ لو کشتی چلے گی ایسے کہ ہم پانی آسمان سے برسائیں گے, وہ تو ہمارے دست قدرت میں ہے, پانی ہم زمین سے نکالیں گے, پانی ہم آسمان سے برسائیں گے. جس تنور میں روٹی دلتی ہے, جہاں سے یہاں پر آگ ہوتی ہے, افارت تنور, اللہ نے اس میں سے بھی پانی کو نکالنا شروع کر دیا, دنیا پوری غرق ہو گئی پانی کے اندر. ایسا عذاب اللہ نے نازل فرمایا, سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے, جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے. اس موقع پر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا ان کو نظر آ رہا تھا عذاب میں. باپ ہیں, محبت ہے, اولاد کی محبت دل میں آ گئی, محبت کے نتیجے میں اللہ سے دعا کر لی کہ اللہ اس کو بچا لیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی, نوح کس کا سوال کر رہے ہیں آپ, لا تقف ما لیس لک بہ علم, یہ آیت نہیں اس طرح کے مضمون والی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کا سوال مت کریے, انہ لیس من اہلک, تمہارے گھر والوں میں سے وہ نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے مجھ سے سوال مت کرو, اس کو بچانا نہیں ہے, اللہ ہمارا عذاب ہے جو کافروں کے لیے آیا ہوا ہے, تو کافر میں اس میں ہلاک ہوں گے, تمہاری اولاد ہی کیوں نہ چلی جائے, بس نجات تو مومنین کی ہوگی کافروں کی نہیں ہوگی. نبی ہیں, دعا کر رہے ہیں, انبیاء کو اللہ نے منع فرما دیا, کافروں کے لیے دعائیں نہیں ہو سکتی, مشرکین کے لیے دعائیں نہیں ہیں, ان کے مغفرت ہی کبھی بھی نہیں ہوگی. اور روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں ڈر رہے ہوں گے اپنے اس سوال کی وجہ سے کہ میں نے ایک سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیا تھا جو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزرا، اپنی اولاد کو بچانے کا سوال تھا، اللہ کو ناراض ہوا، اللہ نے فرمایا کہ علم نہیں ہے تو اس کا سوال مت کرو، مومنین کے بارے میں نجات کا سوال ہو سکتا ہے، کافروں کے بارے میں نہیں ہو سکتا، تو امتیں جب پریشان ہو کر شفاعت کے لیے جائیں گی تو حضرت نوح کہیں گے کہ میں نے غلطی کر لی تھی، غلطی یہی تھی، وہ نبی ہیں تو اس لیے اس کو غلطی سمجھ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر لی تھی انہوں نے اللہ سے، اپنی اولاد کے لیے دعا کر لی، یہی غلطی ہے، اندازہ لگائیے کہ ہماری غلطیاں کیسے ہوتی ہیں، ہماری پیشانی پر شکن نہیں آتے، دل میں ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی، زندگی پوری نافرمانی میں، گناہوں میں، بربادی میں، اوقات کی بربادی میں، اللہ کا انکار کرتے ہوئے عملی طور پر ہم گزار رہے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سوال کی فکر ہوگی قیامت میں کہ اللہ پاک اس سوال کا اگر مواخذہ کر لیں مجھ سے تو میں کیا جواب دوں گا، دیگر نعمتیں تو دور کی بات ہے، دیگر اور چیزیں تو دور کی بات ہے زندگی کی، لیکن اس یہ سوال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا دیا تو میں کیا جواب دوں گا، واقعی میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو وہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کی اولاد کو فرمایا کہ بھئی نیک اعمال نہیں ہے اس لیے تمہارے گھر والوں ہی میں سے نہیں ہے، وہ جو مومن ہے وہ تمہارے اہل میں سے ہے، جو مومن نہیں ہے وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اولاد کی تک اللہ نے نفی فرما دی، جب ایمان نہیں ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی اور بڑی غنی ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، جہاں امید رکھنا ہے میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہیں ڈرنے کا بھی مقام ہے۔ نبی کے اولاد ہے اس کی فکر نہیں، نبی کا باپ ہے اس کی فکر نہیں ہے، نبی کے چچا ہیں اس کی فکر نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی تھی، ما کان، اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبیوں کے لیے یہ حق نہیں دیا گیا، ہم نے نہیں دیا ہے یہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اگر وہ کافر ہوں تو ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، تو شرک اور کفر۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی جو نصیحت فرمائی، سب سے پہلی نصیحت وہ یہی تھی، ان کی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل میں جو بات یہاں سے چلی تھی کہ کچھ چیزیں مخلوقات کی ایسی بھی ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہیں، ان کی ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ چونٹی کا واقعہ میں سنا رہا تھا، تو چونٹی نے کہا تھا کہ فتح لقمہ حضرت سلیمان جو ہے نا تم کو کھدل دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا تم کو، پھر تو وہ ان کی حکومت تو چونٹیوں پر بھی تھی، ان کی حکومت تو جانوروں پر بھی تھی نا، تو سن لیا انہوں نے چونٹی کی بات کو، انہوں نے سن لیا، چونٹی کو ہاتھ میں لے کے اگر جو ہے نا دیکھیں گے آپ، دکھے گی بھی نہیں، سنیں گے تو سنا ہی نہیں، حضرت سلیمان کی حکومت تھی اس لیے سن لیا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان نے ہنس دیا چونٹی کی اس بات کو سن کر، وقال روز، اور اس کے بعد شکر ادا کیا، قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ شکر اللہ کا ادا کیا اس پر کہ کیسی اللہ نے مجھے فضل عطا فرمایا، اللہ نے حکومت ایسی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اب یہاں چونٹی کا اللہ نے ذکر کیا کیوں، اس واقعے کو کیوں ذکر کیا؟ بہت سی چیزیں ہیں، علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ چونٹی کے اندر اپنی قوم کے ساتھ بھلائی تھی، قوم کے ساتھ خیرخواہی تھی، اس کی اس خیرخواہی کو اللہ نے پسند کیا اور قرآن پاک میں ذکر کر دیا۔ جانور کا عمل ہے چونٹی کا واقعہ، ایک جانور کا عمل ہے، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا، ہمدردی والا وصف اس کے اندر ہے، محبت والا وصف اس کے اندر ہے، خیرخواہی والا وصف اس کے اندر ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ قرآن میں کسی واقعے کا آنا معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیز محفوظ ہو گئی، پھر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو انسان تو انسان ہے، جانور بھی ہیں، خیرخواہی ہے، اچھی صفات ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں ان کو ذکر فرمایا۔ تو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کچھ نصیحتیں ہیں جو قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ نے ذکر فرمائی، اور سورت بھی ان کے نام سے اللہ نے لکھ دی، بیان کر دی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ایک تو شرک یہی ہے کہ جا کر کسی کو پوجنا ہم شروع کر دیں، کسی کی عبادت کرنا ہم شروع کر دیں، کسی کے سامنے ماتا ٹھیک دیں ہم عبادت کی نیت سے، یعنی جس کو ہم شرک جلی کہتے ہیں، واضح قسم کا شرک یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کی جائے۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق جو عقیدے ہیں وہ مخلوقات کے ساتھ ہم قائم کر لیں، یہ بھی واضح شرک ہے، رازق اللہ کی ذات ہے،
اگر رزق کا اختیار ہم نے کسی میں مان لیا ہے تو وہ شرک ہے. وہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہم کسی کے حق میں مانتے ہیں تو پھر یہ شرک ہے. پھر یہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, کسی اور کے حق میں یہ وصف مانتے ہیں تو پھر وہ شرک ہے. پھر عقائد کے اعتبار سے صحیح ہونا, شرک کی بہت ساری اقسام ہیں. واضح قسم کا شرک یہ ہے کہ عبادات کے اندر, عقائد کے اندر, الوہیت میں, علم کے اندر, صفات کے اندر, ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. حضرت لقمان کی نصیحت یہی ہے, لا تشرک باللہ. سارے قسم کے شرک اس کے اندر آ گئے. عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی, اللہ جیسی صفات کسی اور کی نہیں ہو سکتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے افعال کسی اور کے نہیں ہو سکتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ رب ہیں تو کوئی اور رب نہیں ہو سکتا. اور یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں, ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو نہیں, مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے نہیں, بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں. جس میں دو سبق ہیں, ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایک برا عقیدہ ہے اس کو چھوڑنا ہے, دوسرا یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے حق میں اس طرح خیرخواہی کریں, والدین اپنی اولاد کے حق میں تربیت کریں, اولاد کی تربیت کریں صحیح طریقے پر, ان کے عقائد کو درست کریں. یہ کسی اور کی نہیں, والدین کی ذمہ داری ہے. اور ہر آدمی کو پوچھا جائے گا قیامت میں اولاد کے عقیدے کیا ہیں, ان کے نظریے کیا ہیں, ان کے اعمال کیا ہیں, ان کے افکار کیا ہیں. ہماری اپنی ذمہ داری ہے. یہ اولاد بڑی ہو رہی ہے تو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اولاد بڑی ہو رہی ہے تو ان کے عقائد صحیح کرنا وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, دین کے احکام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ فتنے اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ شروع سے تربیت صحیح نہیں ہوتی. اور یہاں پر تو آزادی خیال, آزادی رائے جو ہے نا ہے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عام زندگی کے اندر آزادی رائے, آزادی اظہار کے نام سے جو ہے اب تو دین کے معاملے میں بھی آزادی کا مسئلہ شروع ہو گیا. تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے فتنے پھیلتے ہیں پھر, جس کی وجہ سے گمراہی امت مسلمہ میں آتی ہے. پھر جتنے فتنے پھیل رہے ہیں, جس قسم کے فتنے پھیل رہے ہیں, اس کا بنیادی ریزن, بنیادی سبب یہی ہے. علماء سے تعلق نہیں ہے, بنیادی سبب یہی ہے کہ جہاں سے علم کو سیکھنا چاہیے تھا وہاں سے علم سے ہم نے نہیں سیکھا, جن لوگوں سے علم سیکھنا تھا ان لوگوں سے ہم نے علم نہیں لیا. قرآن و حدیث کو جو سمجھنے والے ہیں, جو سکھانے والے ہیں, جو اس لائن کے ماہر ہیں, جن سے ہم کو تعلق قائم کرنا چاہیے تھا, ان سے تعلق ہی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو چیز صحیح آنی تھی صحیح نہیں آئے گی, غلط چیز آئے گی. پھر جب علم صحیح نہیں ہوا تو عمل بھی صحیح نہیں ہوگا, عمل صحیح نہیں ہوا تو پھر گمراہی آئے گی. پھر اور یہ اپنے والدین کی ذمہ داری ہے, اولاد کی صحیح تربیت کرنا, ان کی دین کی حفاظت کرنا, ماحول ان کو صحیح دینا گھر کا, ان کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے, عقیدے ان کو بتانا چاہیے. آدمی صبح سے شام تک مصروف ہوتا ہے, موقع نہیں ہے اولاد کے لیے وقت دینے کے لیے. تھوڑی دیر کھانے پینے کے لیے بیٹھ جائیں گے لیکن مذاکرے کے لیے وقت دینے کے وقت نہیں ہے ان کے پاس. اب بلند تو خود ہم کو نہیں معلوم ہے کہ صحیح عقائد کیا ہیں, کیا ہونے چاہیے ایک عام آدمی کے, ایک عام مسلمان کے. ہم کو خود نہیں معلوم تو اوروں کے کیا سکھائیں گے ہم؟ پھر اولادوں کے کیا سکھائیں گے ہم؟ پھر تو ہم کو خود سیکھنے کی ضرورت ہے, خود سیکھ کر اولاد کے ساتھ مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کا دیا ہوا ذہن جو ہے وہ بہت پختہ ہوتا ہے اولاد کے لیے. اسکولس میں نہیں ہوتا یہ, اسکول میں جائیں گے آپ وہ ذہن آپ کو نہیں ملے گا. شروع ہی سے جو ان کے جس سانچے میں آپ کچے ذہن کے ہوتے ہیں بچے, شروع سے جس سانچے میں آپ ان کو ڈھالیں گے وہ مضبوط بنے گا. پھر اگر سانچا ان لوگوں کو ایسا ملا جو ڈھیلا ڈھالا ہے تو بچے بھی جو ہے نا مضبوط نہیں بنیں گے, ڈھیلے ڈھالے بنیں گے. آگے جانے کے بعد کبھی ادھر ہوں گے کبھی ادھر ہوں گے, پھر کبھی ادھر جھکیں گے کبھی ادھر جھکیں گے, کبھی اس پٹری پر کبھی اس پٹری پر, ہوا کے جھونکے کے ساتھ جو ہے نا ادھر ادھر جھولتے رہیں گے. پھر ادھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر جھک جائیں گے. کیوں؟ شروع سے ان کا ذہن پختہ نہیں بنایا گیا. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کا ایک اہم پہلو یہی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا. اولاً تو یہاں پر توحید کی انہوں نے تعلیم دی ہے, جس سے اس جانب اشارہ ہے کہ عقیدے آدمی کے صحیح ہونے چاہیے, اور عقیدوں کے صحیح ہونے میں ماں باپ ذمہ دار ہیں. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر کریں, میرے بچے کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, ان کے عقیدے صحیح ہے یا نہیں ہے, ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ایک شرک تو یہی ہے, ایک شرک یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نیتوں میں غیر اللہ کو بسا لے کام کرنے میں. اگر شرک جلی میں خفی اگر ہم مبتلا نہیں ہیں تو شرک خفی میں سب کے سب مبتلا ہوتے ہیں. کام کرنے میں, عبادت کے کرنے میں ہم کو اللہ کا خیال نہیں ہوتا, غیر اللہ کا خیال ہوتا ہے. میں ایسا کروں گا تو فلاں کیا بولیں گے, میں ویسا کروں گا تو فلاں کیا بولیں گے, میں ایسا کروں گا تو فلاں کیا سمجھیں گے, میں ایسا کروں گا تو فلاں کیا سمجھیں گے. یہ ہے ہمارا مطلب, یہ ہے کہ ہماری نیت میں, ہمارے دل میں اللہ نہیں ہے, کوئی اور بسا ہوا ہے. تو کام کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, کام کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, عبادت کرنے سے پہلے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور یہی اللہ کے نبی نے اسی کو شرک خفی قرار دیا ہے. خیر اس کا حکم وہ نہیں ہے جو عام شرک کا ہوتا ہے, لیکن ہے تو یہ بھی شرک کہ آدمی اپنی نیت میں اللہ کے علاوہ کو شریک کر لے. تو اللہ کو ایسی عبادت مقبول ہے اور ایسے عقیدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں جن عقیدوں میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو. حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کے نصیحت کا پہلو یہی ہے میرے دوستو. اور جب تک آپ اس پر قائم رہیں گے, یہ چیز, اور یہ ہمارے لیے بنیادی سب سے اہم عقیدہ ہے, عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ ہے کہ عقیدہ توحید ہمارا صحیح ہونا چاہیے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے, اس کے بغیر نجات نہیں ہے, اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے, اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چھٹکارا نہیں ہے ہمارے لیے. اور قیام مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہونے والا ہے. جیسے آپ مریں گے, قبر میں آپ کو رکھا جائے گا, دفن کر دیا جائے گا, لوگ دفنا کر چلے جائیں گے, فرشتے آئیں گے, منکر نکی جو سوالات کریں گے, تو سوالات میں سب سے پہلا سوال یہی ہے. عالم برزخ جب شروع ہو جائے گا آپ کا, آنکھیں جب آپ کی بند ہو جائیں گی, تو اس کے بعد سب سے پہلا سوال یہی ہونے والا ہے کہ من رب کا, تمہارا رب کون ہے. اس سے جانچ لیا جائے گا کہ اس بندے کا اس عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر یہاں زندگی گزارے ہیں غیر اللہ کو سامنے رکھ کر, جواب ہم کو نہیں آئے گا. اگر زندگی گزارے ہیں اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر, تو جواب ہمارا صحیح ہوگا. پھر اور اللہ کو سامنے رکھیں گے تو ہماری زندگی کے سارے اعمال درست ہوں گے. اگر اللہ سامنے نہیں ہے تو زندگی کے سارے اعمال درست نہیں ہوں گے پھر ہمارے. اس لیے میرے دوستو, خود ہم کو بھی اپنے عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنی اولادوں کے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر یہاں کے ماحول کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بڑے ہونے کے بعد جو بے راہ روی دیکھنے میں آتی ہے, جو آزادی دیکھنے میں آتی ہے, جو بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگ جو سوالات کر رہے ہوتے ہیں, اولادوں کے حوالے سے فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ملتے ہیں, میں مبالغہ عرض کر رہا ہوں, بلا مبالغہ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, بچے حافظ ہیں, اس کے بعد مسجد سے تعلق ہی نہیں ہے. مسجد جی میں آیا تو نماز پڑھوں گا, نہیں تو نہیں, مت بولیں آپ مجھے. یہ صورت حال ہے. مدرسے میں پڑھے ہوئے بچے ہیں, باہر ملتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ بچہ حافظ بھی ہے, بچہ عالم بھی ہے, بچہ فلاں بھی ہے, بچہ فلاں بھی ہے. ہماری اپنی ذمہ داری ہے میرے دوستو, یہ ابتدا سے محنت کرنا, ان کی ذہن سازی کرنا, دین کے عقائد کو درست کرنا, اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں عقائد کا درست کرنا ہماری اپنی یہ ذمہ داری ہے. تقدیر کے بارے میں عقائد کا درست کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری. ہم سکھاتے نہیں ہیں تو ہر چیز میں ایک شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اب خدا کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں, تقدیر کے منکر ہو جاتے ہیں, آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں. عقیدوں کی گمراہی بھی بہت پھیل رہی ہے امت مسلمہ کے اندر, اس پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.